بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے دوسرے اصول کا آغاز کیا اور اس میں توحید اور رسالت کی گواہی پر دلائل پیش کی. اسلام کے ارکان کا آغاز گواہی سے کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں: ودلیل الصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ یہ بھی گواہی کے بعد اسلام کے رکن ہیں. تو نماز اور زکوٰۃ کی دلیل و تفسیر التوحید اور توحید کی تفسیر کی دلیل اللہ عز الجلال کا یہ فرمان ہے: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. ان کو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ ذوالجلال کے لیے بندگی کو خالص کر کے باطل سے رخ موڑ کر صرف اسی کی ہی عبادت کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. یہی سیدھا دین ہے. نماز کے متعلق آپ جانتے ہیں یہ کتنا عظیم رکن ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین. سات سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو. سنن ابی داود 495، جامع ترمذی 407. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، اور بچے جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر ان کی سرزنش کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری جو وصیت کی ہے وہ یہی تھی: الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کا خیال کرنا. سنن ابی داود 5156، صحیح الجامع 4616. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی نماز ہی تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 664، صحیح مسلم کی روایت ہے 418 کہ آپ نے حکم دیا: مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. لیکن آپ نے اس کو ہلکا محسوس کیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. فخرج یہادا بین رجلین، دو لوگوں کا سہارا لے کے آپ مسجد کی طرف گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، وزن نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی دو لوگوں کا سہارا لیا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی. یہ اتنا عظیم عمل ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہی اسی کا ہوگا. سنن النسائی 465، صحیح الجامع 2020، ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته، سب سے پہلے حساب لیا جائے گا نماز کا. فان صلحت، نماز اگر ٹھیک نکلی، فقد افلح وانجح، تو یہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز درست نہ نکلی تو یہ نقصان اٹھا گیا، خواب و خسران ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے افضل کوئی عمل ہی نہیں ہے توحید کے بعد. صحیح الجامع کی روایت ہے 5645، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1448، ما عمل ابن آدم شیئن افضل من الصلاة وصلاه ذات البين وخلق حسن. افضل ترین اعمال تین ہیں، نماز، سلوک کروانا اور اچھا اخلاق اختیار کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دے دی، فرمایا من حافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کر لیتا ہے، کانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامہ. مسند احمد کی روایت ہے 6576، جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن روشنی، دلیل، نجات کا باعث بنے. اور اس سے بڑی کیا نجات ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 7437، صحیح الجامع کی روایت ہے 2905، تأكل النار ابن آدم الا اثر السجود. اگر انسان جہنم میں جائے گا تو سجدے کی جگہ پہ آگ نہیں لگے گی. کیوں؟ حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، تو سجدے کرنے کی جگہوں کو اللہ نے آگ پر حرام قرار دے دیا ہے. اور صحیح ترغیب کی روایت تو انسان کو سرشاری عطا کی 749، اور ابن خزیمہ کی روایت 2212، ایک آدمی قضاء قبیلے کا آیا، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات پوچھوں، اگر میں گواہی بھی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں پانچوں نمازیں پڑھوں، میں رمضان کے روزے رکھوں، میں قیام کروں، زکوٰۃ بھی دوں، تو آپ نے دو لفظ بولے، جس نے یہ کام کر لیے نا، من مات علی هذا کان من الصدیقین والشہداء. اللہ ان کا تذکرہ جو ہے قیامت کے دن صدیقین اور شہداء میں نے اٹھائے. لیکن اگر اس نماز کو نہ پڑھا جائے، چھوڑ دیا جائے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ تو کافر ہو جائے گا. سنن ابن ماجہ 3259. اور جی اس کی فرضیت کو مانتا ہی نہیں ہے، ایک ہے ویسے نہ پڑھنا، ایک ہے کہتا ہے ضرورت نہیں ہے، تین پہلوؤں کو الگ الگ کر لیجیے. عصر کی نماز کی اتنی تاکید آئی ہے کہ من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عمله، صحیح بخاری 553، سنن النسائی 474، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 552، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 626، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس کا مطلب پڑی ہے، فوت ہو گئی، کانما وتر اہلہ ومالہ، گویا کہ نہ اس کے اہل و عیال بچے، اہل و عیال بھی نہیں بچے، اور اس کا مال و دولت بھی نہیں بچا، سب کچھ ڈوب گیا. اور جو کلی طور پہ انکار ہی کر دیتا ہے کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، ایسا تارک نماز بے دین ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے. لا دین لمن لا صلاۃ له، سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے تھے جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی کوئی نہیں. لا ایمان لمن لا صلاۃ له. سیدنا ابو الدرداء کہتے تھے اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا حظ فی الاسلام، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، لمن ترک الصلاة، جو نماز نہیں پڑھتا. بین الکفر والایمان ترک الصلاة. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہی تو ہے. الطبرانی 8939. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا جابر نے تو سیدھا ہی کہہ دیا من لم یصلی وہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو ہے ہی کافر. اور کافر بھی کیسا؟ کان یوم القیامۃ مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف. ابن حبان کی روایت ہے 1448، سنن الدارمی کی روایت ہے 301، مسند احمد کی روایت ہے 6576. قیامت کو قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ جو جہنمی ہے. امام ابن القیم نے ان چار لوگوں کی حقیقت کو واضح کی ہے. یہ چاروں کفر کے سردار تھے. اشارہ کس طرف ہے؟ اگر مال اور ملک اور ریاست اور تجارت اس کو بہانہ بنا کے کوئی نماز چھوڑتا ہے، مال کی وجہ سے نماز چھوڑے تو قارون کے ساتھ ہوگا، بادشاہی کو بنیاد بنا کے نماز چھوڑے تو فرعون کے ساتھ ہوگا، ریاستی اور حکومتی ذمہ داریوں کے سبب نماز چھوڑے تو، یا سرکاری ڈیوٹی کا عذر بہانہ کرے تو یہ وزیر مملکت حامان کے ساتھ ہوگا، تجارتی مجبوریوں کی خاطر نماز چھوڑے گا تو عرب کا مشہور تاجر کافر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ عزوجلال نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کی دلیل تو انہوں نے دی اور زکوٰۃ کے بارے میں بالتفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے فوائد، اس کے نقصانات اور اس کی دیگر تفصیلات. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی، اور یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو نماز پڑھتا نہیں ہے ایک، مانتا بھی نہیں ہے دو، اس کو کہتے ہیں منکر، معاند، کہتا ہے ضرورت نہیں. ایسا شخص اگر فوت ہو جائے پانچ باتیں مرتب ہوتی ہیں اس پر. پہلی بات لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جاتا. لا یکفن، اسے کفن نہیں دیا جاتا. ولا یصلی علی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. ولا یدعا لہ بالمغفرہ، مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی. ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفنایا نہیں جاتا. کیونکہ اللہ کی توحید اور رسالت اللہ کے رسول کی، اس کی گواہی کے بعد ایک ہی تو چیز بچتی ہے، نماز. کیا مطلب ایک ہی چیز بچتی ہے ارکان اسلام میں سے؟ بھی زکوٰۃ تو اس پہ ہی فرض ہوگی نا جس کے پاس مال ہوگا. ساری دنیا پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایسا ہی ہے. حج بھی تو اس پہ ہی فرض ہوگا جس کے پاس مال اور طاقت ہے. ساری دنیا پہ فرض ہے، یہ بھی ساقط ہو گیا. اور اگر ایک بندہ بہت بیمار ہے، بوڑھا ہے، روزہ تو اس سے بھی ساقط ہو جائے گا. تو باقی کیا بچا؟ نماز. اور اگر غور کیا جائے تو پورے ارکان اسلام کا معنی نماز میں ہے. زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی ہے، تو نماز پاکیزگی کے بغیر نہیں ہوتی. روزے کا مطلب رکنا ہے، تو ہر کام سے رک کے ہی نماز پڑھتا ہے بندہ. حج کا مطلب ارادہ اور قصد کرنا ہے، تو نماز میں جب تک اللہ کی خوشنودی اور رضا کا ارادہ نہ ہو نماز ہوتی نہیں ہے. ودلیل الصیام، امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ چوتھے رکن کی بات کرتے ہیں اور اس کی دلیل دے رہے ہیں. قوله تعالی، روزے کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا گیا جس طرح ان لوگوں پر واجب کر دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو. روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں جس کا مطلب ہے باز رہنا، رکنا، ٹھہرنا، خشک ہونا. انسان حلال کھانے پینے سے بھی باز رہتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، مغرب کی نماز تک ٹھہر جاتا ہے، نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی خشک ہو رہے ہوتے ہیں. فجر کی اذان سے لے کے مغرب تک عبادت کی نظر سے ہر اس چیز سے رک جانا جو روزے کو ختم کر دیتا ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے. التعبد للہ بالامساک بنیت عن الاکل والشرب، اللہ رب العزت کی عبادت کی نظر سے باقاعدہ نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رک جانا فجر سے مغرب. یہ اتنا مبارک عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول کوئی عمل بتائیے جس جیسا کوئی بھی عمل نہ ہو. اچھا، علیک بالصوم فإنه لا عدل له، تم روزہ رکھنا ہے اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے. صحیح ترغیب 986. کیا جملہ یہ سنا اللہ کے رسول کا، صحابی اس کے بعد جس دن دھواں ان کے گھر سے اٹھتا نظر آتا سمجھ لیتے لوگ کہ آج کو مہمان ہی آیا ہوا ہے، وگرنہ وہ روزہ ہی رکھتے تھے. اس قدر یہ کمال کی عبادت ہے. کھانے پینے سے انسان کی صحت تو بنتی ہے، لیکن روزہ رکھنے سے اس سے زیادہ صحت بنتی ہے. اور کھانا پینا انسان چھوڑ دے تو منہ میں ایک مہک پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہہ دی، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک. صحیح بخاری 1894. یہ منہ میں پیدا ہونے والی مہک اللہ کے ہاں کستوری سے بھی پاکیزہ ہے. اور امام ابن جماعت تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اسے شہید کے خون سے بھی افضل بنایا. قیامت کا دن ہوگا، شہید کا خون جو ہوگا اس میں کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن روزے دار کے بارے میں کیا فرمایا، اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ کستوری سے بھی زیادہ جو ہے مہک کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے چار خوشخبریاں دیں. فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. صحیح الجامع 3865. لیکن ڈھال کس سے ہے؟ یہ اللہ عز و جلال کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے. الصیام جنہ من النار، جہنم کے سامنے ڈھال. حصن حصین من النار، یہ صرف ڈھال نہیں ہے، یہ آگ کے سامنے ایک مضبوط قلعہ ہے. صحیح الجامع 3880. جو روزہ رکھ لیتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 2840 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2704. بعد اللہ بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، 70 سال سفر جتنا کرے بندہ، قیامت کے دن اللہ جہنم سے اتنا اسے دور کر دیں گے. روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. صحیح الجامع کی روایت ہے 3030. ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں تو قبول ہوئی ہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. دعوت المظلوم، مظلوم کیا ہو بکا. دعوت المسافر مسافر کی دعا. اور اگر کسی کی روزے کی حالت میں وفات ہو جائے سمجھ لیے اس کا حسن خاتمہ ہو گیا. من ختم له بصوم یوم محتسبا علی اللہ دخل الجنہ. روزے کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا یہ جنتی ہے. سلسلہ صحیحہ 1645. اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا بدلہ لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے, لیکن روزے کے بارے میں فرمایا بس الصوم لی وانا اجزی بھی. میرے فرشتو تم لکھ ہی نہیں سکتے کہ اجر اس کا کتنا ہے, روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا, بس تم لکھو کہ روزہ رکھا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق پھر اسے اجر و ثواب سے نوازیں گے. صحیح بخاری 1894, صحیح مسلم 1151. اسی لیے اللہ قیامت کے دن اس کو پروٹوکول کیسا دیں گے, الگ ایک دروازہ ہوگا باب الصیام, اور اللہ عز و جلال وہاں سے اسے بلائیں گے. صحیح بخاری 1896 اور صحیح مسلم 1152. دنیا جہان کی بیماریاں وہ نفسیاتی ہوں, وہ روحانی ہوں, وہ جسمانی ہوں, روزے سے اللہ دور کر دیتے ہیں. جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تو خاتمہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلبی بیماریاں نہیں ختم ہو رہی, کیا کریں. جو انسان ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے, چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ, تو حدیث کی الفاظ ہے یذہب وحر الصدر یذہبن وحر الصدر. اللہ ذو الجلال اس کے سینے سے ہر قسم کے حسد, بغض, عناد اور کینے کو کرید کے نکال دیتے ہیں. صحیح الجامع 3804. ودلیل الحج, اور حج کے بارے میں جو پانچواں رکن ہے, امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے, اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے. حج کے آپ باب پڑھ رہے ہیں, حج کی تعریف, اس کی فرضیت, اس کی فضیلت, یہ آپ نے ڈھیر ساری ماشاءاللہ لکھی بھی ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ یاد بھی ہوں گی. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ دین اسلام کے دوسرے مرتبے کا آغاز کرتے ہیں جس کو ایمان کہتے ہیں, اور فرماتے ہیں الایمان هو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. المرتبة الثانية دوسرا مرتبہ ایمان ہے, اور اس کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے, اور ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور حیا ایمان کی ہی ایک شاخ اور اس کا ایک درجہ ہے. ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وما انت بمؤمن لنا. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا ای بمصدق لنا, آپ تو ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے, لیکن ہوا ایسے ہے کہ بس بھائی کو بھیڑیا کھا گیا اور کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا آیا ہے, اس نے سکون سے پہلے قمیض اتروائی ہے, چلو کسی کے کام آ جائے گی, اور ساتھ کھاتے کھاتے دائیں بائیں ڈرتے دیکھتے وہ چند چھینٹے پڑ گئے ہیں قمیض پر. تو ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا, بھروسہ کرنا. تابعداری کرنا، قلبی سکون اور اطمینان حاصل کرنا۔ ایمان حقیقت میں ہوتا ہی وہ ہے جس سے انسان دل و جان سے اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرتا ہے، پھر زندگی کے جملہ معاملات میں پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور تابعداری اور فرما برداری اور اطاعت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، تب جا کے پھر اللہ اسے وہ قلبی سکون اور اطمینان عطا کرتے ہیں جو دنیا کی ساری دولت دے کر بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں، الایمان لہو خمسۃ ارکان، ایمان کی تعریف کے پانچ رکن ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، جوارح اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یزید بطاعۃ الرحمن، رحمان کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، وینقص بطاعۃ ابی مرۃ الشیطان، شیطان کی اطاعت سے ایمان کم ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ایماننا عقد وقول وعمل، ایماننا عقد وقول وعمل، یزیده البر وینقصه الزلل، ایماننا عقد وقول وعمل۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، قول کا نام ہے، اور عمل کا نام ہے۔ یزیده البر ایمان کو نیکی بڑھا دیتی ہے، وینقصه الزلل برائی اس کو کم کر دیتی ہے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 600، سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے 550، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کر دیا ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، اچھی لگے، آپ نیکی کریں آپ خوش ہوں کہ مجھ سے اللہ نے نیکی کا کام کروایا، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کر دے، بری لگے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، سمجھ لو تم مومن ہو۔ تو اہل سنت والجماع، عقیدہ السلفیہ، وہ ایمان کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں، ایمان عقیدے کا بھی نام ہے، قول کا بھی نام ہے، اور عمل بھی ہے اس میں، بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ یہ کتنے رکن ہوئے؟ پانچ۔ کون سے لوگ ہیں جو اس صحیح راستے سے بھٹک گئے، جس کے نتیجے سے کائنات کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ بھٹک گئے؟ دعویٰ ان کا ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن بیچاروں کو ایمان کی حقیقت سے بھی آگہی نہیں ہے۔ باطل نظریات رکھنے والوں میں سے بنیادی طور پہ دو گروہ ہیں، مرجئہ وعیدیہ۔ اکرر ایک مرتبہ پھر، ایمان کے متعلق جو باطل نظریات رکھنے والے ہیں، ان میں بنیادی طور پہ دو گروہ ہیں، مرجئہ وعیدیہ۔ یہ مرجیہ کون ہوتے ہیں؟ مرجیہ ارجاء سے ہے، ارجاء کے دو معنی ہیں، مؤخر کرنا، امید دلانا۔ تو اس میں باطل نظریہ کیا ہوا؟ مؤخر کرنا۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، عمل نہ بھی کریں تو بخشش ہو جائے گی۔ امید کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے جو چاہے گناہ ہو جائے، آپ بخشی روحی ہیں۔ اس نظریے نے دنیا کے اندر وہ بربادی پیدا کی کہ آدھی دنیا بے عمل ہو گئی، کہتے کلمہ پڑا ہوا، اور آج 7.5 ارب میں 6 ارب کافر، 1.5 ارب مسلمانوں میں آدھے لوگ اسی طرح کے آپ کو نظر آئیں گے، بے کلمہ شریف جانتا ہے ہم، تمہارا اس میں کیا ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو جنت ہو جائے گا؟ تو عمل کے بغیر جنت نہیں ملے گی. ایمان کے اندر عقیدہ ہے، قول ہے، عمل ہے، بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. اور ادھر گناہ ہو جائے تو امید کیسی دلائی، کچھ بھی ہو جائے تم بخشی روح ہو. آدھی دنیا بے عمل اور بے دین بنائی ان قزاقوں نے جو دین کے قزاق تھے. دوسرا گروہ ہے وعیدیہ. وعیدی سے مراد یہ ہے وعیدیں سنانے والے خوارج اور معتزلہ. مرجیہ میں سے سب سے پہلے ہے ماتریدیہ، کرامیہ، اشاعرہ، جہمیہ، معتزلہ. یہ پانچ گروہ جو ہیں یہ مرجیہ کے ڈومین میں آتے ہیں. ماتریدیہ، کرامیہ، اشاعرہ، جہمیہ اور معتزلہ. وعیدیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہے جہنم، معافی کوئی نہیں. یہ کافر ہیں، ان کا مال لوٹنا بھی جائز ہے، ان کو مارنا بھی جائز ہے. یہ خارجیوں کا فکر جب دنیا میں آیا آدھی دنیا جو ہے وہ کافر انہوں نے بنا دی. دنیا کے اندر جتنے فسادات ہیں ان کی جڑ، ان کی بنیاد یہی وہ ظالم اور گماشتے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو ایسا بریف کیا کہ چونکہ یہ اس نے گناہ کیا ہے تو یہ ہو گیا کافر، جو ہو گیا کافر تو اس کو مارنا واجب، نہیں مارو گے تو تم خود کافر ہو جاؤ گے. یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ داعش جیسے خناس لوگ جس کے بارے میں خوارج کے بارے میں حدیث آتی ہے کلاب النار، یہ جہنم کے کتے، انہوں نے دنیا کے اندر وہ ہلاکتیں مچائیں کہ ایمان کے پرخچے اڑا دیے. بنیاد کیا ہے؟ دین کا نام لے کے وہ اس کو برائی نہیں سمجھ رہے، اس کو نیکی سمجھ رہے. ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے فتنے شروع ہوئے یہ دونوں گروہ کیسے کیسے پیدا ہوئے. سب سے پہلے خارجی پیدا ہوئے. 37 ہجری میں صفین کی جب جنگ ہوئی ہے تو یہ خارجی وہ تھے جنہوں نے سیدنا علی کے خلاف خروج کیا تھا اور کیا کہنے لگے کہ نعوذ باللہ سیدنا علی کافر ہو گئے. کیوں کافر ہو گئے؟ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ چلو دو صحابہ فیصلہ کر دیں، ہم ان کے فیصلے کو مانیں گے؟ ان کو حکم کیوں بنایا ہے؟ انہوں نے دستبرداری کیوں قبول کی ہے کہ اچھا میں دستبردار ہوتا ہوں، حکم کیوں بنایا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ خارجی پیدا ہوئے جنہوں نے امت کے اتفاق کو پارا پارا کر دیا اور آج تک ان کی ذریت اور نسل موجود ہے. اور یہاں رک کے یہ سمجھنا چاہیے جو عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا تھا، 12,000 خارجی سیدنا عبداللہ بن عباس کے 3 دلیلوں کے سامنے واپس آ گئے تھے. عبداللہ بن عباس نے اجازت دی سیدنا علی سے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سے نیگوشیٹ تو کروں. کہا یہ بڑے خناس ہیں، کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، چھوڑیں ان کو. حرورہ جگہ پہ چلے گئے، بال انہوں نے منڈوا لیے، علی مولا کے نعرے لگائے، بہت سمجھایا باز نہیں آئے. کمبر کو حکم دیا کہ خندق کھودو، سب کو گرا کے آگ لگا دی اور کوئلہ بنا دی، پھر بھی باز نہیں آئے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ان سے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ حکم بنانے پہ تم نے کہہ دیا کہ یہ کافر ہو گئے، قرآن کہتا ہے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک گھر کے دو افراد ان میں جھگڑا پیدا ہو جائے میاں بیوی میں، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے حکم بناؤ تو کیا میاں بیوی کافر ہو گئے؟ کہتے ہیں نہیں. کہا تو یہ کیسے کافر ہوئے؟ کہتے ہیں اچھا جو حج کرنے جا رہا ہو شکار کر بیٹھے تو قرآن کہتا ہے یحکم بہ ذو عدل منکم کہ ایک عدل والا انسان وہاں فیصلہ کرے گا کہ اس کا فدیہ کتنا دینا ہے. تو وہ حاجی حج کرنے سے پہلے کافر ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں ہاں ہاں بس ٹھیک ہے, یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی. کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے, دست بردار ہونے سے تم کہتے ہو کہ کافر ہو گئے؟ سیدنا علی نعوذ باللہ من ذالک, انہوں نے تو دست برداری صرف کی ہے, خلیفہ تو باقی ہیں ابھی. یہ بتاؤ کہ تم بھی جانتے ہو اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہا تھا من محمد ابن من محمد رسول اللہ الى سہیل ابن عمر, یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے اللہ کے رسول محمد کی جانب سے سہیل ابن عمر کے ساتھ. انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہو تو ہمارا جھگڑا کیا ہے, یہ کاٹو محمد بن عبداللہ لکھو. کوئی بھی صحابی تیار نہیں تھا اور آپ نے نام کٹوایا. اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے جب نام کٹوایا تو نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے تھے؟ دست برداری اختیار کر لی تو وہ دین سے نکل گئے تھے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, یہ بات بھی سمجھ آ گئی. کہتے ہیں ایک طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور صحابہ کرام ہیں اور دیگر صحابہ ہیں. آپ کہتے ہو جب جنگ ہوگی کافروں سے تو ان کی اولاد کو لونڈی بنایا جائے گا. اچھا یہ بتاؤ تم حسن و حسین کو غلام بناؤ گے؟ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. یہ بصیرت کے تین سوال تھے, 12,000 ٹوٹ کے واپس آ گئے اور باقی سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اور یہی تھے وہ خناس جنہوں نے پھر دونوں طرف سے تیر چلائے اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. تو سب سے پہلے یہ فرقہ پیدا ہوا. اس کے بعد جہم بن صفوان, اس نے جہمیہ فرقہ بنایا. 128 ہجری کو یہ فوت ہوا. ایمان کے بارے میں اس کا نظریہ یہ تھا بس اللہ کی معرفت ہونی چاہیے. بس معرفت آ گئی ہے, زبان سے اقرار نہ بھی کرو, دل سے تصدیق نہ بھی کرو, محبت نہ بھی کرو, تعظیم نہ بھی ہو, خوف دل میں نہ بھی ہو, عمل نہ بھی کرو, ایمان ہی ایمان ہے. اس احمق سے پوچھے اعتراف کرنے سے اگر مومن بنتے ہو تو کافر کتنے اعتراف کرتے تھے؟ خود ابو طالب کیا کہتے تھے, ان دین محمد خیر ادیانی, سب سے بہترین دین تو محمد کا دین ہے. جہمیہ نے پھر وہ فتنہ پھیلایا, کہتے ہیں کافر کا اور ابو بکر کا ایمان نعوذ باللہ برابر ہے. وہ کافر ہی ہے نا جس نے اکیلا اعتراف کیا. زبان سے اگر کوئی کافر ہو بھی جائے تو کافر نہیں ہوگا. یہ فتنہ ابھی تھا ہی تھا کہ معتزلہ پیدا ہو گئے. واصل بن عطا, یہ 131 ہجری کو فوت ہوا. یہ فرقہ وعیدیہ کی شاخ, اس نے بھی عجیب تماشا کیا. کہتے ایمان بڑھتا کوئی نہیں ہے, ایسے ہی رہتا ہے جیسے ہے, کام نہیں ہوتا, جو مرضی کر لو. لیکن انہوں نے ایک اصطلاح پیدا کر دی کہ جس نے گناہ کر لیا نا وہ منزلہ بین المنزلہ تعین ہوگا, نہ کافر ہوگا نہ مسلمان ہوگا, نہ جہنمی ہوگا نہ جنتی ہوگا, تو کہاں جائے گا؟ اس کی ابا کے گھر. یہ کیا اصطلاح ہے منزلہ بین المنزلہ تعین, نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے. یہ فتنہ ابھی تھا ہی تھا کہ کرامیاں پیدا ہو گئے. محمد بن کرام بن عراق, 225 کو فوت ہوا یہ شخص. یہ مرجیہ کی ایک شاخ ہے. اس کا نظریہ یہ تھا کہ بس زبان سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, دل سے کہہ دو, عمل کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے عمل کو مؤخر کر دیا نا, امیدیں دلا دی. ابھی یہ فتنہ تھا ہی تھا کہ اشاعرہ پیدا ہو گئے. 324 کو فوت ہوئے ہیں ابو الحسن اشعری, یہ بھی مرجیہ کی ایک شاخ. ابھی اس فتنے سے جان نہیں چھوٹی تھی کہ ماتریدیہ پیدا ہو گئے. ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی کی طرف اس کی نسبت ہے, 333 کو یہ فوت ہوا ہے. یہ بھی مرجیہ کی شاخ ہے. اور ماتریدی کہتے ہیں دل سے مان لیا نا اللہ ہے بس ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی. زبان سے اقرار کی بھی ضرورت نہیں ہے, عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. باقلانی انہی میں سے ہے, جوینی انہی میں سے ہے, امام رازی انہی میں سے. اس لیے بڑا مفسر معروف ہے رازی. علماء کہتے ہیں فیہ کل شیء الا التفسیر, اس کی کتاب میں سوائے تفسیر کے ہر چیز آپ کو انشاءاللہ میسر آئے گی. اور سب سے پہلی چیز عقیدے کا بگاڑ میسر آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بارے میں باطل نظریات پیدا کیے. اور آج تک یہ وہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے امت اکٹھی نہیں ہو رہی. یہ ماتریدی کون ہے آج, پتہ ہے کسی کو؟ احناف کہتے ہیں ہم عقیدتاً ماتریدی ہیں, مسائل کے اندر ہم حنفی ہیں. اہل السنت والجماعہ, صحابہ کا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے, جس کی آپ نے ابتدا میں کچھ وضاحت سنی, اور اس کے دلائل قرآن و سنت سے ہیں. ہمیں اس عقیدے کو اپنانا ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا. تو ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد اور ایمان کے متعلق جو نظریات ہیں آپ نے اس کے بارے میں سنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے جس کا اظہار محمد بن عبد الوہاب نے کیا ہے کہ وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ, ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں, اور سب سے بہترین شاخ اور سب سے بہترین درجہ لا الہ الا اللہ, اور سب سے ادنا درجہ اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. لا الہ الا اللہ جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ سب سے افضل ذکر ہے, صحیح الجامع 1104 افضل الذکر لا الہ الا اللہ, یہ سب سے افضل کلام ہے. افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, صحیح الجامع 1127. لا الہ الا اللہ گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے. روایت آپ سن چکے ہیں ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ, جو بندہ الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دے, جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں سارے گناہ اس کے گر جاتے ہیں. صحیح الجامع 1601, جامع الترمذی 3533. یہ اتنا مبارک کلمہ ہے کہ کسی کو سورۃ الفاتحہ نہ آتی ہو نماز میں تو یہ کہہ لے تو کفایت ہو جائے گی. سنن ابی داود 832, سنن النسائی 923. ایک شخص آیا کہتا ہے مجھے تو فاتحہ نہیں آتی, میں کیا کروں, کوئی بھی قرآن نہیں آتا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لو, قرآن نہیں آتا تو یہ کفایت کر جائے گا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2855, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی وَهَلِّلِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْلِيلَ, بس 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا, تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کا خلا تیرے لیے نیکیوں کا بھر جائے گا. شفاعت بھی اسی کی ہوگی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے خالصاً مخلصاً. جہنم اس پر حرام ہے جو شخص لا الہ الا اللہ رب کی رضا کے لیے کہتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ اللہ نے اس شخص کو حرام کر دیا ہے جہنم پر جو رب کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہے گا. صحیح بخاری 425, صحیح مسلم 33. ادناها اماطت الاذى عن الطریق, یہ ایمان کے 70 سے زائد درجات میں سے ادنا درجہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ راستے میں کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ تو لانتی لوگوں کا کام ہے. صحیح الجامع 2923, سلسلہ صحیحہ 2294, من آذى المسلمین فی طرقهم, سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, جو مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف دیتے ہیں, وجبت علیہ لعنتہم, ان پر ان کی لعنت واجب ہوگی. تکلیف کے کچھ ڈومین کو واضح کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتقوا الملاعن الثلاث, تین لعنت والی چیزوں سے بچو. صحیح الجامع 112, البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل, سایہ دار درخت کے نیچے راستے کے درمیان میں, یا لوگ جہاں گھاٹ پہ آتے ہیں پانی بھرنے, ایسی جگہوں پہ بولو براز کرنا لانتی لوگوں کا کام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس میری امت کی اعمال پیش کیے گئے, اچھے بھی برے بھی. اچھا عمل جب پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا, فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق, کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جا رہا, یہ میری امت کے خوبصورت اعمال میں سے. صحیح مسلم 553, صحیح ترغیب 2967, بہترین صدقہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. تعزل الشوکہ عن طریق الناس والعظم والحجر, کانٹا ہڈی پتھر راستے سے ہٹا دو, بہترین صدقہ ہے. صحیح الجامع 4038, سلسلہ صحیحہ 575, یہ تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم 1914, بینما رجل یمشی بطریق, ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا, اذ وجد غصن شوک علی الطریق, راستے میں اسے کانٹے نظر آئے, فاخرہ, اس نے کانٹے ہٹا دیے, فشکر اللہ له فغفر له, اللہ نے ایسی قدر دانی کی کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا. صحیح الجامع کی روایت ہے 6098 اور سلسلہ صحیحہ 2306, یہ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ ایسی مبارک نیکی ہے کہ اس سے تو جنت پختہ ہو جاتی انسان کی. من اماط اذن عن طریق المسلمین, جو مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دور کرتا ہے, کتب له حسنہ, اس کے لیے ایک ایسی نیکی لکھی جاتی ہے, ومن تقبل منه حسنہ دخل الجنہ, اس سے نیکی جو قبول کی جائے گی جنت میں جائے گا. کیسی نیکی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 1914, صحیح الجامع 5134, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو ایک شخص اچھل رہا ہے خوشی سے, رأیت رجلا يتقلب في الجنة, میں نے کہا یہ کیسے خوشی سے اچھل رہا, جواب ملا, فی شجرۃ قطعها من ظهر الطریق كانت تؤذی الناس, راستے میں ایک درخت تھا جس سے مسافر بہت پریشان ہوتے تھے, اس نے کلہاڑا پکڑا, اچھل اچھل کے کاٹنے لگ گیا, ادھر درخت کٹ گیا, راستہ سیدھا ہو گیا, اللہ کو یہ بات پسند آئی, اچھلتے اچھلتے روح قبض کروائی اور جنت میں لا کھڑا کیا. اس لیے راستے کے حقوق یاد رکھنے چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا راستے کا حق کیا ہے, غض البصر, نظریں جھکا کے رکھا کرو, کف العزا، تکلیف سے بچا کے رکھا کرو اپنے آپ کو، رد السلام، سلام کا جواب دیا کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کیا کرو، ونہی عن المنکر، برائی سے روکا کرو، یہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، سلام کا جواب دینا، تکلیف سے بچنا اور بچانا، اور نظروں کو جھکانا، یہ پانچ حق ہیں راستے کے. صحیح بخاری 2465، صحیح مسلم 2121. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. حیا کا مطلب ہے عزت اور حشمت، تر و تازگی. جو حیا اپنے اندر رکھتا ہے اس کی عزت اور حشمت قائم رہتی ہے، اور اللہ نے اس کو الگ سے ہی ایمانی تازگی اور شادابی دی ہوتی ہے. حیا کا مطلب واضح اور روشن بھی ہوتا ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں حیی الطریق، راستہ اس قدر روشن اور نمایاں ہے کہ دور سے نظر آ رہا ہے. تو عزت والے لوگ ایسے ہی دور سے نظر آتے ہیں کہ یہ بڑا باحیا انسان ہے. حیا کی تعریف کرتے وہ علماء لکھتے ہیں، خلق یبعث علی فعل الحسن وترک القبیح. حیا ایک ایسی خوبی ہے، یہ ہمیشہ انسان کو اچھے کام پہ ابھارتی ہے اور برے کام کو چھڑاتی ہے. حیا کی چار قسمیں ہیں: اللہ سے حیا کرنا، فرشتوں سے حیا کرنا، لوگوں سے حیا کرنا، اور اپنے آپ سے حیا کرنا. اللہ سے حیا کرنے کا معنی کیا ہے؟ ان تحفظ الرأس وما وعاء، سر کی حفاظت کرو، سر میں دماغ ہے، صحیح سوچا کرو. وما وعاء، جو کچھ سر میں ہے، کان، زبان، آنکھیں، ان کی حفاظت کیا کرو. والبطن وما حوا، جامع ترمذی کی روایت ہے 2458، صحیح الجامع کی روایت ہے 935، پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے، اپنی عزت کی حفاظت، حرام لقمے سے بچنا حیا ہے. فرشتوں سے حیا کرنا یہ دوسری قسم ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ تم کر رہے ہو، فرشتے تو لکھ رہے ہیں، ان سے بھی حیا کیا کرو. لوگوں سے حیا کرنا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1055، ما کرہت ان یراہ الناس فلا تفعلہ اذا خلوت، جس چیز کے بارے میں تمہیں ناپسند ہے نا کہ لوگ نہ دیکھیں، تو اکیلے بھی ہو تو نہ کیا کرو. لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. لا خیر فی من لا یستحی من الناس، اسی سیدنا حذیفہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگوں سے بھی حیا نہیں نہ کرتا، اس بندے میں خیر نام کی چیز ہی کوئی نہیں. اپنے آپ سے حیا کرو. سید ذنون مصری کہا کرتے تھے، من عامل فی السر عاملا یستحی منہ فی العلانیہ، جو اکیلا خلوت میں گناہ کرتا ہے، جلوت میں نہیں، فلیس لنفسه عنده قدر، اس بندے کے نزدیک اپنی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حیا تو ایمان ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. اور حدیث کے الفاظ ہے، صحیح الجامع کی روایت 3199، حیا اور ایمان اکٹھے آئے ہیں، اور یہ دونوں ہی جنت کا باعث ہے. دنیا میں اگر کوئی خوبصورتی ہوتی تو اس کا نام حیا ہوتا. ما کان الفحش فی شیء الا الشان، جس چیز میں بیہودہ گوئی آ جاتی ہے، بیہودگی آ جاتی ہے، وہ بدنما بن جاتی ہے. وما کان الحیاء فی شیء الا زان، جس چیز میں حیا آ جائے تو چیز خوبصورت بن جاتی ہے. صحیح الجامع 5655. یہ تو خیر کثیر کا نام ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو خیر ہی لے کے آتی ہے. صحیح بخاری 6117، صحیح مسلم 37. دین اسلام کی بہترین اور امتیازی خوبی کا نام حیا ہے. اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءِ صحیح الجامع 2149. ہر دین کی ایک امتیازی اور اخلاقی خوبی ہوتی ہے، اسلام کی خوبی حیا ہے. اللہ کو یہ صفت بڑی ہی پسند ہے. سنن ابن ماجہ 4188. اشج ابن عبد القیس سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اشج دو صفتیں آپ کے اندر ہیں، ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، الحلم والحیا، ایک بردباری اور دوسری حیا. اللہ کے رسول کی امتیازی یہ صفت تھی. سلسلہ صحیح بخاری 6102، صحیح مسلم 2320، كان اشد حياء من العذراء في خدرها، دنیا کی کسی کنواری عورت میں بھی اتنی حیا نہیں جتنی اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو حیا دی. اور یہ اللہ کی بھی صفت ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1488، صحیح الجامع 2070، ان ربکم حی کریم، تیرا رب بڑا ہی حیا والا اور کریم ہے. یستحیی من عبدی اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، بندہ گناہ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ ذو الجلال کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں. گناہ بندہ کرتا ہے، حیا اس کے رب کو آ رہی ہوتی، نہیں اس کو معاف کر کے واپس بھیجواؤں گا. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم ہر برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو اپنے اندر سے تو ایک کام کر لو. سلسلہ صحیح 3559، افش السلام، کثرت سے سلام کا کرو، وابذل الطعام، جو میسر ہو لوگوں کو کھلانے کی تمنا رکھو، واستحی من اللہ، اللہ سے حیا کر لیا کرو جس طرح اپنے خاندان کے کسی بڑے آدمی سے حیا کرتے ہو، وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ، اخلاق اچھا کر لو، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، اگر تم سے کوئی کمی ہو جائے تو نیکی کر لینا. پانچ کام، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، حیا کرنا، اخلاق اچھا، جب کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو نیکی کر لینا. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ برائی سے دور رہے گا، نیکیاں ہی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں. وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، امام محمد بن عبد الوہاب ایمان کی دلیل پیش کر کے فرماتے ہیں کہ اس کے چھ رکن ہیں. اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کی اچھائی اور برائی پر، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر. وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ، اور ان چھ ارکان پر دلیل جو ہے اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، دراصل نیکی یہ ہے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لایا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لایا، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر ایمان لایا، وَالْكِتَابِ، کتاب پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا، ودلیل القدر، اور تقدیر کی دلیل، قوله تعالی، اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان ہے، ان کل شیء خلقناه بقدر، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پیش کریں گے. السلام علیکم.